بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن پاک کی سورتوں میں سے کہیں کہیں سے کسی مضمون کا انتخاب کر کے اس رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. سورہ کہف میں ایک واقعہ اصحاب کہف کا بیان کیا گیا, اس کا مقصد بھی بتایا گیا. ایک تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک دین پر جمنے والوں کی کیسی مدد فرماتے ہیں, اور ایک مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو عقیدہ دیا گیا وہ کتنا برحق ہے اور اللہ پاک اس پر کیسے قادر ہے کہ ان کو 300 سال سلانے کے بعد اٹھایا, وہ بھی اس میں سمجھانا تھا. اسی سورہ کہف کے مضامین میں ایک مضمون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی بہت مشہور ہے, اور پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان کو لے کر مجمع البحرین کی طرف چلے, جہاں دو سمندر جمع ہوتے ہیں اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں. یہ کب کا واقعہ ہے تو مفسرین نے اس میں بڑی تفصیلات لکھی ہیں, حدیث میں بھی اس کی بڑی تفصیلات آئی ہیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, تو چونکہ وہ پیغمبر ہیں, صاحب تورات ہیں, اس لیے ان کے ذہن میں یہ آیا, انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. بات اپنی جگہ پر صحیح تھی, لیکن احتیاط فی الکلام کے خلاف ہے. یہ بات بولنے میں احتیاط نہیں ہے نبی کے مقام کے اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو احتیاط فی الکلام, بات میں احتیاط کی تعلیم دینے کے لیے یہ فرمایا کہ موسیٰ ایک بندہ ہمارا تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے, یا یہ کہ تم کہتے ہو کہ میں جانتا ہوں تو دیکھو کتنی چیزیں تم نہیں جانتے تمہارے سامنے آئیں گی, تم ان کے پاس جاؤ. تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان کو, اپنے خادم کو لے کر چلے. جب پیغمبروں کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مواخذہ کر کے تنبیہ کی گئی ہے, تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ پاک نے کتنی احتیاط سے ان کو رکھا, اور ان کی تبلیغ میں کتنی احتیاط ہوتی تھی, ان کی تعلیم میں کتنی احتیاط ہوتی تھی, اور امت کو کتنی احتیاط کی تعلیم دی گئی کہ کوئی بڑا بول بولنے سے کتنا احتیاط کرنا چاہیے آدمی. مگر اس ضمن میں جو واقعہ پیش آیا اس میں بہت سے علوم آ گئے. جب وہ لوگ مجمع البحرین کے پاس پہنچے, اس کے قریب میں, تو وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. ان کے ساتھ میں توشے میں مچھلی تھی, اس مچھلی کو وہاں بھول گئے جہاں آرام کر رہے تھے. اور بھولنے کا بھی عجیب واقعہ ہوا, وہ یہ کہ اس مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا. تلی ہوئی مچھلی, فرائی کی ہوئی فش جو ہے, وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام تو آرام کر رہے تھے, ان کے خادم جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے. سو کر اٹھے, اٹھنے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے چلنے کو کہا تو یہ بھی چل پڑے, ذہن میں نہیں رہا یہ بولیں کہ یہ قصہ ہوا تھا. یا تو اس وجہ سے کہ اس وقت بھول گئے جلدی میں, ہڑاہڑی میں, یا یہ کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے بہت واقعات دیکھتے رہتے تھے, وہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. پتھر پہ لاٹھی مار دیا اس میں سے پانی پھوٹ رہا, سمندر پہ لاٹھی مار دیا اس میں راستہ پھٹ گیا, منو سلوا آسمان سے اتر گیا, گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو اوپر بادل آ کے کھڑا ہو گیا, ایسے واقعات تو بے شمار ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو ان کے لیے کوئی اچنبھا نہیں تھا, وہ خاموش ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ سمندر میں اس نے اپنا راستہ بنا لیا مچھلی نے, زندہ ہو کے. جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ بھائی ہمارا کھانا لاؤ، توشا لاؤ، بہت تکان ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کھانا کھائے، کھانا تو گیا پانی میں. جب اس کو یاد آیا، فرمایا کہ جب ہم پتھر کے پاس آرام کیے تھے وہاں میں جو ہے مچھلی کا قصہ آپ کو بتانا بھول گیا، مچھلی نے تو وہاں ایک عجیب راستہ بنا لیا، مچھلی زندہ بھی ہوئی اور وہ راستہ بنا کے چلی گئی. راستہ بنانے کا مطلب قرآن پاک میں تو یہ لفظ ہے کہ اس نے راستہ بناتے ہوئے اور عجیب طریقے سے چلی گئی. ہوں عجیب طریقے سے راستہ بناتے ہوئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مچھلی تلی ہوئی تھی، پکی ہوئی مچھلی تھی، وہ زندہ ہوئی. دوسرے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ جس راستے کو جاتی تھی اس راستے پہ پانی میں راستہ بنتا تھا، یعنی ملتا نہیں تھا بہت دیر تک پانی وہاں کا، ایسے وہ ہوا. قرآن پاک میں عجیب کا لفظ ہے اور سرب کا لفظ آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار وہیں تو ہمیں جانا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتایا تھا، انہوں نے اپنے خادم سے نہیں کہا تھا، کہا کہ جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے وہیں وہ آدمی ملنے والا ہے. تو جب وہ آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو یہ قصہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی وہی جگہ تو ہمیں جانا تھا. فرتدا واپس آئے وہ اپنے نشان قدم کو تلاش کرتے ہوئے. وہ تو جگہ راستہ بھی بنا ہوا نہیں تھا کوئی، اب جس راستے سے گئے تھے اس راستے کو تلاش کرتے کرتے جہاں جہاں اپنے پیر پڑے تھے اسی راستے سے واپس ہوتے ہوئے آئے. جب واپس آئے تو جاتے ہوئے وہاں آرام کرنے کے وقت میں کوئی نہیں تھا، لیکن جب واپس آئے تو وہاں ایک بندہ موجود تھا. فوجدہ عبد من عبادنا آتینا ہو رحمت من عندنا، ہمارا ایک بندہ انہوں نے پایا وہاں پہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی ہوئی ہے اور ہماری طرف کا علم اس کو دیا ہوا تھا، ہمارا علم دیا تھا خاص. وعلمناہ من لدنا علما، علم لدنی ایک علم کی قسم ہے جس کے اندر بغیر پڑھے کے اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی تقویٰ، طہارت اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور کثرت سے ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے اندر سے خود علوم ابلنے لگتے ہیں، علوم نکلنے لگتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو بڑے عالم نہیں تھے لیکن بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان بزرگوں کے جو بیانات ہیں، ان کے جو علوم ہیں، ان کے مضامین جو بیان ہیں، بڑے بڑے علماء ان سے استفادہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کبھی قرآن میں نہیں سنا ہم نے، کبھی حدیث میں نہیں سنا، بالکل قرآن پاک کے موافق ہے، بالکل حدیث کے موافق ہے. حدیث میں سے نکال کے بتاتے تھے کہ دیکھو یہاں سے ہی نکل رہا ہے، قرآن میں سے نکال کے بتاتے کہ دیکھو یہ علم یہاں سے نکل رہا ہے، لیکن پڑھتے وقت کبھی ذہن ہی نہیں گیا، نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ملا ان کو جس کے پاس علم لدنی تھا اور ہماری رحمت خاص طور پر اس کو حاصل تھی. موسیٰ علیہ السلام اس سے کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ ہوا یہ تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے جب کھڑے ہو گئے تو وہ چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے اور منہ پہ بھی چادر تھی ان کے. تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ وعلیکم السلام یا موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے موسیٰ. وعلیکم السلام، تمہیں کیسا معلوم کہ میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں؟ فرمایا بس یہ راز ہیں، یہ ہم سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہتی، تم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، سب پتا ہے. یہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کہ آپ کو اللہ نے جو خاص علم دیا ہے وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. کون بولے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں صبر کر سکتے، آپ چاہ تو رہے ہیں لیکن میرے علم کی نوعیت اور کام کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی، اور پھر یہ کہ چونکہ آپ کو پتا نہیں ہے اس لیے آپ برداشت نہیں کریں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے فرمایا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا. انہوں نے یہ سمجھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ برداشت کرنے کا مسئلہ ہے، نبی کے پاس تو برداشت کی بے پناہ ہوتی ہے، صبر تو صبر کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، نبی سب سے آخری مقام پر ہوتے ہیں جو صبر کا، تو کہاں تک صبر کرنا پڑے گا، وہاں تک کر سکتا ہوں میں؟ صبر کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی نبی کے پاس. انہوں نے کہا کہ میں صبر کر لوں گا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی. تو پھر انہوں نے فرمایا، ان کا نام یہاں قرآن پاک میں نہیں ہے، وہ خضر تھے بلکہ قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن وہ خضر تھے یہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ بندے سے مراد خضر ہیں. بخاری شریف میں بھی بہت تفصیل سے یہ روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل فرمایا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو اس کا ادب ہے خاص، وہ یہ ہے کہ کچھ بولنا نہیں، آپ سوال نہیں کرنا، کوئی بھی کام میں کرا تو سوال نہیں کرنا، یہ کیوں، हाउ व्हाई ये नहीं करना मेरे सामने, मैं खुद बाद में बताऊंगा। ये नहीं कि आप उसमें जाहिर रहेंगे, वाकिफ करा दूंगा, लेकिन वाकया होते वक्त, बात होते वक्त बीच में अड़चन नहीं, और उस वक्त क्वेश्चन नहीं करने का है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम का ठीक है निकलूं, चलने लगे दोनों समंदर में, कश्ती पे सवार हो गए। एक कश्ती जा रही थी समंदर के तो किनारे, ये किस्सा हो रहा था, कश्ती आके रुकी। खिजर अलैहिस्सलाम को कश्ती वाले जानते थे, जानते से मुराद ये कि फेमिलियर थे उनसे, ये आदमी इधर नजर आता रहता, बल्कि बुजुर्ग आदमी है, नेक आदमी है, बल्कि मालूम था। उन्होंने उनको बगैर नवलिन, बगैर किसी उजरत के बिठा लिया, अरे हजरत आपके लिए क्या है, आप आइए बैठिए, बल्कि उनको भी बिठा लिया, हजरत मूसा को भी बिठा लिया। हजरत मूसा के साथ हजरत यूशा जो उनके खादिम थे या नहीं थे, अक्सर मुफसरीन का ख्याल यह है कि उनको वापस भेज दिया उन्होंने, क्योंकि अदब के खिलाफ है कि शागिर्दी भी कर रहे हैं और अपना खादिम भी साथ लेकर फिर रहे हैं। खिजर के अब तो शागिर्द बन गए ना भाई, तो अब अपना खादिम थोड़े साथ रखना चाहिए, तो मशहूर यही है कि उन्होंने भेज दिया उनको। अब ये दोनों सवार हो गए, कश्ती में सवार हो गए। थोड़ी देर गुजरी थी कश्ती में, खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती के अंदर नीचे का तख्ता उखाड़ दिया। अब आप जरा सोचिए कि क्या मंजर होगा, एक बुढ़ा आदमी, नेक शरीफ आदमी, मुफ्ती साहब मौलाना साहब कश्ती में बैठे हुए हैं और उन्होंने वहां पर तख्ता उखाड़ दिया, उसमें से पानी उबलने लगा, नीचे से तो पानी तो थी कश्ती, उस जमाने की कश्तियां ऐसे तो जहाज नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, कहने लगे क्या आपने इसलिए इसको फाड़ दिया है ताकि खुद भी डूबे दूसरों को भी डूबाए, ये मतलब हो सकता है इसका, और क्या हो सकता है। ये कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अखरकता लितुगरी का आला, डुबाने के वास्ते आपने सुराख कर दिया, ये तो आपने अजीब बात की, आपसे आप कहीं बच्चे से भी तवक्कुल नहीं कर सकते, आप तो बड़े आदमी, आपने ये हरकत कर दी। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा नहीं था कि तुम सब्र नहीं कर सकेंगे, खामोश रहना चाहिए था आपको, मैं क्यों करा क्या करा आपको क्या बहस, आपको खामोश रहना चाहिए था। तो कहने लगे अच्छा भाई भूल गया, मैं भूल गया, इस वजह से मुझसे मुआखजा मत करो, माफ कर दो, एक्सक्यूज कर दो, और मेरे मामले में आप थोड़ा सा सख्ती मत कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि बला तुरहिक नहीं मैं अमरी हौसरा, या थोड़ा सा लूज, थोड़ा सा नरम पाली से रखो, थोड़ा सा मेरे साथ इतनी सख्ती मत करो। उन्होंने मूसा हजरत खिजर ने कहा कि यह सख्ती नरमी की बात नहीं है, यह चीज तुम्हारे पल्ले पड़ेगी नहीं। अभी आगे चले वहां से कश्ती में से उन्होंने उतार दिया, जाहिर है कि वो रखते हो उनको दोनों को, उन्होंने बीच अदर उतार दिया कि उतरो यहां से, अब पता नहीं आगे क्या करें हरकत ही। वहां से उतर के पैदल जा रहे थे, एक बस्ती पे से गुजरे समंदर के किनारे ही, तो वहां बच्चे खेल रहे थे, एक लड़के को पकड़ा हजरत खिजर ने और उसको मार डाला, जान से ही मार दिया। काला कतल था नफ्सन ज़कीया तुम बग़ैरी नफ्स, मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े क्या आपने एक जान को मार दिया नाहक, हक के बदले में उसने किसी को मारा था आपने मार दिया, एक अलग बात है, आपने नाहक मार दिया एक बच्चे को किसी नफ्स के बदले के बगैर, पाकिदा नफ्स है, मासूम बच्चा है वो, फिर बच्चा है वो भी, बड़ा आदमी भी नहीं है। लक़द जिता शैयन नुकरा, ये तो बहुत ही मुनकर बात है, ये तो बिल्कुल आपने गलत किया। नुकर मुनकर से है, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर है ना, बस नुकरा, आपने बहुत ही नामुनासिब हरकत कर दी, गलत बात। क़ाला लम अक़ुल्लका इन्नका लन तस्ततिअ मअय्य सबरा, उन्होंने फरमाया कि मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, ये दूसरी कहानी है बिल्कुल। अला इंसान तो कुरान शहीन बाद हफला तो साहब, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया अच्छा ठीक है जान लो, इसके बाद अगर मैं पूछा आपके किसी बात पर तो फिर आप मुझे छुट्टी करो, मगर यह कि एक चांस और दे दो मेरे। कद बलग तमिल दुनिया उजरा, आपको उजुर करने का हक है, क्योंकि दो वक्त हो गया, एक मरतबा और चांस दीजिए, तीन मरतबा के बाद आप माजूर हो जाएंगे, मुझे छोड़ दीजिए आप, उसके बावजूद अगर मैं बोल पड़ा तो। आगे गए, एक बस्ती में दाखिल हुए, भूखे प्यासे, खाना साथ में नहीं, तोशा कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। वहां बस्ती वालों से कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमें खाना दे दो। सारे बस्ती वालों ने कहा कि यहां खाना वाना नहीं है, चलो यहां से। फाबो ये फोकमा, उनके जियाफत करने से इनकार कर दिया। पहले जमाने में जियाफत फर्ज थी, क्योंकि उसके बगैर आदमी जिंदा नहीं रहता था। अब जियाफत अखलाक में से है। अब मकर आपने फरमा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखता है उसको चाहिए कि वो मेहमान का इकराम करे, وہ بھی مہمان نواری جو بھی ایسے بحث نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں اس کو نہیں جانتے کون ہے کیا ہے کھلانا پلا دینا اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. بلکہ ابتدائی اسلام میں بھی یہ حکم تھا اور پہلے بھی یہ حکم تھا کہ زبردستی بھی لے کے کھا سکتے تھے آپ کسی گھر سے, اس کے بغیر جینا تھا ہی نہیں, ہوٹلوں کا سسٹم نہیں تھا, پیسے ویسے ہوتے نہیں تھے اسے. تو مسافر اسی وجہ سے مسافر کو زکات بھی دی جا سکتی ہے, مسافر کے احکام اسی لیے الگ ہوتے ہیں نا, ابن السبیل کہتے ہیں اس کو. تو غرض یہ کہ وہاں انہوں نے کھانے کو وہاں کھانا مانگا ان دونوں بزرگوں نے, کسی نے کھانا نہیں دیا بستی میں, بہت ناراض ہوئے یہ لوگ کہ یہ کیا اخلاق ہیں لوگوں کے. مگر وہاں ایک قصہ ہوا, وہ یہ کہ اسی بستی میں جس کے لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا ایک دیوار گر رہی تھی, خضر علیہ السلام وہ دیوار کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے. اب دیوار کو ٹھیک کرنا تو کام ہے لمبا چڑھا, مٹی ملانا, پانی لانا, گارا لگانا, یہ کرنا, وہ اس کی نپت ہونی شروع کر دی دیوار کی. موسیٰ علیہ السلام پہلے سے تو بھوکے تھے ہی تھے, روزہ تو خوب لگ ہی رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کم از کم یہ دیوار صحیح کرنے کی اجرت لے لیتے تو اپن کچھ کھا پی لیتے. تو پھر خیر نے فرمایا کہ پھر بولے آپ اس معاملے میں آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا. قال ھذا فراق بینی وبینک, انہوں نے فرمایا بس میرے تمہارے درمیان میں جدائی ہے, یہ اب نہیں جم سکتے, جاؤ اپنا کام کرو. اور اللہ پاک کو یہی دکھانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ علی الاطلاق نہیں بولنا چاہیے کہ میرے کو سب آتا ہے, زیادہ زیادہ یہ بولتے کہ ہاں تورات کو میں زیادہ جانتا ہوں, مگر علم تو تورات کے علاوہ بھی بہت ہو سکتا ہے. اب یہ واقعہ ایسے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بالکل نیا تھا قصہ. موسیٰ علیہ السلام واپس ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھہرو, بات سنتے ہوئے جاؤ کہ یہ تین واقعے کے پیچھے کہانی کیا ہے. فرمایا وہ جو کشتی تھی جس میں نے سوراخ کیا وہ غریبوں کی ہے. تب دیکھیے لاجک کتنی عجیب ہے, غریب کی کشتی ہے تو اس میں سوراخ اور زیادہ نہیں کرنا بنتا ہے, وہ بیچارے کی غریب کی تختی ہے. فرمایا مگر اس میں قصہ یہ تھا کہ یہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ نئی کشتی کو چھین لیا کرتا ہے, ان کو نہیں معلوم, کشتی والوں کو یہ نہیں معلوم, جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ نئی کشتی لوگوں سے چھین لیتا تھا. تو اللہ نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ ان غریبوں کی کشتی کو ان غریبوں کے پاس ہی رہنے کی تدبیر کرو, اور اس میں اس کی شکل یہ تھی کہ میں اس کو عیب دار بناتا, کیونکہ وہ عیب دار کشتی کو نہیں لیتا تھا. تو بظاہر ہم کو انہوں نے بغیر اجرت کے سوار کیا, ہم پہ احسان کیا اور ہم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے ان کی کشتی خراب کی, لیکن ہم نے ان کے ساتھ ان سے بہت بڑا احسان کیا ہے. وہ یہ کہ ان کی کشتی کو ان کے پاس رہنے کا انتظام کر دیا, چونکہ حق تعالی شان ہو یہ چاہتے تھے کہ یہ جو مساکین ہیں جو سمندر میں کام کرتے ہیں انہی کے پاس رہے اور ان کا کاروبار چلتا رہے. بعد وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا, بادشاہ جہاں یہ جا رہے تھے وہاں کا بادشاہ کشتیوں کو کھینچ لیا کرتا تھا, تو مجھے ایسی کشتی بنا دینے کا حکم ہو گیا کہ جو کھینچنے کے قابل نہ رہے. وہ لے کر اس میں پہلے سے ہی پھڈے سوراخ ہیں, اس کو لے کے میں کیا کروں گا. اب بات جب تک انہوں نے بات کہی نہیں جب تک نہیں سمجھ میں آئی, جب بات انہوں نے کہی تو سنا کہ ہاں بھائی یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا, پھر اس کو تو سوراخ کرنا ہی چاہیے تھا تاکہ بیچاروں کا بھلا ہو جائے کچھ. تو میں وہ جو لڑکا تھا نا جس کو میں نے مارا, ان کے اماں ابا دونوں مسلمان ہیں, بہت ایمان والے ہیں, لیکن اپنی اولاد سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں, اور یہ بچہ مشرک ہے. اللہ پاک نے مجھے یہ فرمایا کہ اس مشرک کو مار کے ماں باپ کے ایمان کی حفاظت کرو, نہیں تو یہ ماں باپ کو بھی مشرک بنانے والا ہے. تو ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت جان سے اہم ہوتی ہے, جان کوئی چیز نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں. تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ بچے کو مار دو, اس کا سبسٹیٹیوٹ ہم دے دیں گے, اس کا آلٹرنیٹ دے دیں گے, نعمل بدل دوسرا بچہ ان کو دے دیں گے, مگر ایمان تو بچ جائے گا. اس بچے سے یہ امکانات ہو گئے تھے کہ یہ اپنے ماں باپ کو شرک میں مبتلا کر دے. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی, اللہ کا نبی تو شرک کے معاملے میں بہت ہی غیور ہوتا ہے, وہ اگر ایک مرتبہ مارے تو دو مرتبہ مارے اس کو. ہمارا یہ جو جدار کا قصہ ہے, دیوار کو صحیح کرنے کا قصہ ہے جہاں والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا, وہاں کی کہانی یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے وہ یتیم بچوں کی ہے, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, اور ان کے ماں باپ کا رکھا ہوا ہے, اور ماں باپ انتہائی نیک تھے. تو جو نیک ہوتے ہیں ان کی اولاد کا متولی خود اللہ ہوتا ہے, خود پلاننگ کرتے ہیں اللہ پاک ان کی اولاد کے لیے. تو اللہ پاک نے یہ طے فرمایا کہ یہ دیوار گرنے کے قریب ہے، خزانہ باہر آئے گا، بچے چھوٹے ہیں، کسی اور کی نظر پڑے گی، بچوں کا مال ہونے کی حیثیت سے اگر جانا بھی جائے تو میں دیکھ لوں گا، میں ٹیک کر کر لوں گا، یہ وہ، بلکہ کھا جائیں گے لوگ۔ تو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ بچے بڑے ہونے تک یہ دیوار کو صحیح رہنا چاہیے، تاکہ ان کو پھر وصیت میں مل جائے گی یہ بات کہ دیوار کے نیچے کیا چیز ہے۔ تو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں دیوار صحیح کر دوں، گرے نہیں یہ بچوں کے جوان ہونے تک، اور ان کے علم میں لانے کا تو اللہ پاک نے انتظام یقیناً کیا ہی ہوگا کہ اس کے نیچے ان کے ابا اما ابا نے کیا رکھا ہے۔ کانا ابوہما صالحا، ان کے والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی اولاد کی مالیت کی مال کی حفاظت کے واسطے مجھے یہ حکم دیا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے طور پر اللہ نے فیصلہ فرمایا، اور یہ تینوں کام وما فعلتہ عن امری، اپنی طرف سے میں نے نہیں کیے، یہ میرا اپنا نہیں ہوتا، یہ ایک علم ہے، یہ ایک دنیا ہے، یہ اس کے احکام ہوتے ہیں۔ وما فعلتہ عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تفسیر ہے ان واقعات کی جن واقعات پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ تو اس دنیا میں یہ دو لائنیں چلتی ہیں، ایک تشریعی لائن کہلاتی ہے، شریعت والی، حلال حرام، جائز ناجائز، پیغمبر جس کے لیے آتے ہیں انسانوں کی زندگی سدھارنے کے لیے، ایک تکوینی لائن ہوتی ہے، تکوینی مطلب جو واقعات ہو رہے ہیں، جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اجتماعی طور پر ہوں یا انفرادی طور پر ہوں، ہر واقعے کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور ان کو زیادہ تر فرشتے ڈیل کرتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے یہ کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی ایک جماعت بھی اس میں انوالو کی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کی دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک تشریعی لائن کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایک تکوینی لائن کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو تکوینی لائن کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جس میں حضرت خضر بھی تھے، اور یہ تو قرآن پاک میں صاف ہو گیا، وہ جو ہے نا اس میں انوالو کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں کسی کا حادثہ ہونا، کسی کے بچے کا مر جانا، کسی کا نقصان ہو جانا، کسی کا فائدہ ہو جانا، اور جناب کسی کا عزت پہ آ جانا، کرسی پہ آ جانا، کسی کا کرسی سے اتر جانا، جتنے انسیڈنٹ، جتنے واقعات ہوتے ہیں، یہ سب تکوینی اعتبار سے ہوتے ہیں، اس میں بڑی حکمتیں مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے مقدرات کے بارے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک سے ہمیشہ ہوپ فل رہنا، جو واقعہ ہوگا اس میں کوئی اللہ پاک کی حکمت ضرور ہوگی، کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ اس انداز سے آدمی کو یعنی جاننا چاہیے اس بات کو۔ خیر واقعے کے پیچھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات بتانی تھی کہ بھائی لائنیں اور بھی ہیں، کچھ اور بھی لائنیں ہوتی ہیں، اس لیے کلام میں احتیاط ہونی چاہیے، لیکن ضمن میں انسانوں کے سامنے، امت کے سامنے ایک بات آ گئی کہ یہ بھی ایک علم کا راستہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی، ان واقعات کے اندر بھی بڑی حکمتیں مصلحتیں ہوتی ہیں۔ واقعے کے کچھ اور پہلو بھی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ زیادہ دیر بیٹھے ہیں، ایک آدھے گھنٹے کا، 20 منٹ، 25 منٹ کا وقت کافی ہے انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہماری مدد فرمائیے، ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائیے، اور آنے والی تراویحوں کو اور روزوں کو آسان فرمائیے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو ابتلاءات سے اور آزمائشوں سے بچائیے، اے اللہ تکوینی معاملات میں بھی ہماری بھرپور مدد فرمائیے، اور ہمیں ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے مولا کریم ہمارے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائیے، جنہیں جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنائیے، برکت والے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے، گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے، ہماری حاجتوں کو اور ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیے، ہماری الجھنوں کو، پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرمائیے، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، خاص طور پر مضلات فتن، گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں، اے اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔